خلیفہ امیر اہل سنت، تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید پڑھا، رب کریم کی حمد کی، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا۔ یہ وظیفہ ہے قوت مؤمن، ہونے دے گا نہ خم درود و سلام۔ وہ دعا مستجاب ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ضم درود و سلام۔ طاعتیں سب اسی سے ہیں مقبول، طاعتوں میں اتم درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو کہ نیو کراچی 11D اجتماع گاہ میں حاضر ہیں، اور جو مدنی چینل پر بیان سن رہے ہیں، تو آئیے ہم جو ہے وہ پہلے نیت کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں اور نیتیں کرتے ہیں۔ چونکہ دعوت اسلامی کے طریقے کار ہے، بیان ہو یا کوئی بھی نیک کام ہو یا کوئی بھی اچھا کام ہو، تو اس سے پہلے جو وہ ثواب کی نیتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ جو اچھی نیتیں یہ بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ تو آئیے بیان سے پہلے جو وہ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ تو نیت کیجئے، رضا الہی عز و جل کے لیے بیان سنوں گا، علم دین حاصل کروں گا، پورا بیان سنوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر گھٹے چوموں گا اور درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان، جو کہ رازدار صحابی تھے، اور تقریباً جو ہے وہ 125 سال قبل عراق شریف میں جو ہے وہ آپ کی قبر کشائی ہوئی تھی، اور آپ کا جسم جو ہے وہ تر و تازہ اور سلامت نکلا تھا۔ تو یہی صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم جو ہے وہ ایک واقعہ سنیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے، میں نے موقع غنیمت جانا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتداء میں نماز شروع کر دی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ میں دل میں خیال کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 100 آیات پڑھ کر رکو فرمائیں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 آیات پر رکو نہ فرمایا بلکہ آگے بڑھتے گئے۔ اب میں نے خیال کیا کہ 200 آیات پر رکو فرمائیں گے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 200 آیات پر بھی رکو نہ فرمایا۔ اب مجھے خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری سورہ بقرہ، یعنی تقریباً 250 سپارے، یعنی 250 سپارے جو مکمل پڑھ کر رکوع فرمائیں گے۔ چنانچہ سورہ بقرہ مکمل ہوئی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب بھی رکوع نہ فرمایا بلکہ سورہ آل عمران شروع کر دی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورہ آل عمران مکمل تلاوت کر کے رکوع فرمائیں گے، مگر اس بار بھی میرا خیال درست نہ نکلا، اور جان عالم رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران مکمل فرمائی، یعنی پونے چار پارے تلاوت فرما لیے لیکن رکوع نہ فرمایا بلکہ سورہ نساء شروع فرما دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جو ہے وہ سورہ نساء مکمل کر کے رکوع فرمائیں گے، لیکن اب کی بار بھی میرا خیال درست نہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نساء مکمل کی، یعنی سوا پانچ پارے پورے ہو گئے، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ مائدہ شروع فرمائی اور اسے مکمل تلاوت کرنے کے بعد یعنی ایک رکعت میں تقریباً سوا چھ سپارے پڑھ کر رکوع فرمایا، اور پھر دوسری رکعت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ انعام شروع کر دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یا عاشقان رسول، یا عاشقان صحابہ و اہل بیت، ذرا غور تو کیجئے کہ جتنا قرآن کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت میں پڑھا، اتنا تو ہم 20 رکعت تراویح میں بھی نہیں پڑھ پاتے اور نہیں سن پاتے، جو ہر ایک حافظ تو نہیں ہے نا، اور ہمارے یہاں تراویح میں عموماً سوا پارا پڑھا جاتا ہے، تو ہم جو نا بالکل ہلکان ہو جاتے ہیں، بالکل ایک طرح سے بے جان ہو جاتے ہیں، تھکاوٹ کے مارے جو نا ہمارا حال جو نا بے حال ہو جاتا ہے، اور ہم بالکل جو نا پریشان ہو جاتے ہیں، بس کہتے ہیں بس جتنا جلدی ہو تراویح مکمل ہو۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیں کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جن کے امتی ہیں، جو کہ سب سے آخری نبی ہیں، جو کہ وجہ کائنات ہیں، جو کہ بخشے بخشائے ہوئے ہیں، ان کا انداز عبادت ہے، یعنی میری مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ ان کا انداز عبادت ہے کہ ایک ہی رکعت میں چھ پارے تلاوت فرما لیے، اور صرف یہی نہیں، یہ قرآن پاک تو ذرا اعلان نبوت کے بعد نازل ہوا نا، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبادت تھی وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی جو نا وہ جاری تھی۔ جی ہاں، مکہ المکرمہ میں مسجد حرام سے تقریباً 9 کلومیٹر کے آس پاس جو ہے وہ اس کی دوری پر جو ہے وہ ایک پہاڑ ہے جسے جبل نور کہا جاتا ہے، اور اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کئی کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر اپنے پیارے رب کریم عز و جل کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، اور جب کھانا پانی جو ہے وہ ختم ہو جاتا تو کبھی جو ہے وہ خود گھر پر آ کر جو ہے وہ تشریف لا کر لے جاتے، اور کبھی جو ہے وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ اور میں جس غار کا تذکرہ کر رہا ہوں تو آج بھی یہ نورانی پہاڑ اور اس پر موجود جو نوری غار ہے، یہ آج بھی جو اپنی اصلی حالت پر موجود ہے، اور عاشقان رسول جو ہے وہ اس غار کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جو جبل نور تھا, یہاں جو غار حرا میں جو عبادت تھی, وہ اعلان نبوت سے پہلے تھی. اور جبکہ اعلان نبوت کے بعد آپ کی عبادت کیسی ہوتی تھی؟ ایک تو آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ سنا, آئیے ایک مزید سنتے ہیں اس حوالے سے اعلان نبوت کے بعد کے, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح جن عبادت فرماتے تھے. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے رکھتے اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں پر سوجن آ جاتی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام اللیل یعنی رات کی نفل نماز ہرگز نہ چھوڑتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمانے کے بعد جب بھی بیدار ہوتے تو مسواک کرتے اور تازہ وضو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. کیا شان تھی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ذوق عبادت تھا, کیا شوق عبادت تھا. حالانکہ یقیناً ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بخشے بخشائے تھے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بلکہ ہر نبی جو ہے یہ بخشا ہوا ہے. ہر نبی بخشا ہوا ہے, جو بھی اللہ کا نبی ہے وہ بخشا ہوا ہے. بلکہ نبیوں کے صدقے ان کی امتیں بخشی جائیں گی. ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے. تو یہ تو امام الانبیاء ہیں کہ انہی کے ہاتھ میں جو ہے وہ شفاعت کبریٰ کا منصب ہے, انہی کے ہاتھ میں شفاعت کی کنجی ہے یعنی شفاعت کی چابی, کہ بروز قیامت جو ہے وہ غیروں کو بھی, غیر مسلموں کو بھی حساب کتاب والی جو آزمائش ہوگی نا, یعنی یہ کہ جو حساب کتاب شروع ہو, کیونکہ غیر مسلم یہی سمجھیں گے بس کسی طریقے سے جو نا وہ حساب کتاب ہو, اور جو بھی اگر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے تو ہم وہاں جلدی بھیج دیے جائیں. حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ جہنم میں جانا وہ اس معاملے سے زیادہ خطرناک ہے, مگر وہ تمنا کریں گے بس ہم جلدی وہاں پھینک دیے جائیں. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ حساب کتاب والے معاملے میں, سب معاملے میں جو نا وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ہاتھ میں ہوگا. کہ چونکہ جب لوگ جو ہے وہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزر کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے احوال بیان کریں گے, ہماری مدد کریں, ہمارے حال پر رحم فرمائیں, یوں جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا اللہ کہ میں اس کام کے لیے ہوں یعنی شفاعت کے لیے.
کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, میرے حضور کے لب پر انا بنائے رکھنا
اچھا یہ جو کلام جو ہے نا سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے برادر مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا کلام ہے, اب دیکھیں کہ انہوں نے جو نا وہ قیامت کے حال کی منظر کشی کی ہے, اور اس میں جو بھی اشعار ہیں نا یہ سب جو ہے نا وہ چونکہ احادیث طیبہ کے مطابق جو شفاعت کبریٰ کا جو منصب ہے نا یہ سارا کلام جو ہے نا شفاعت کبریٰ کے منصب کے حوالے سے, تو اب دیکھیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان
مگر ان کا ذوق عبادت دیکھیں کہ ان کے ذوق عبادت کی بھی کیا شان تھی. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے, اللہ ہمیں بھی اپنی عبادت کرنے کا شوق عطا فرمائے, اللہ کریم ہمیں بھی اپنی عبادت کرنے کا ذوق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اے عاشقان رسول, ماہ رجب شریف یہ مہینہ خاص عبادت کا مہینہ ہے. ویسے تو ہر مہینہ ہر گھڑی عبادت کے لیے ہی ہے, مگر یہ مہینہ جو ہے نا رجب شریف, یہ خاص عبادت کا مہینہ ہے. اور یہ جو ہے وہ ماہ حرام میں سے نا, ویسے تو محرم, ذیقعدہ اور ذوالحجہ, یعنی ذیقعدہ, ذوالحجہ اور محرم شریف, یہ تین ماہ ایک ساتھ آتے ہیں, ماہ حرام اور ایک جو ہے نا رجب شریف. اور رجب شریف کے بارے میں یہ بھی کہ یہ احادیث میں ہے نا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. تو یہ مہینہ جو ہے نا وہ یہ بھی عبادت کا مہینہ ہے, اور یہ رمضان شریف کا گیٹ وے بھی ہے. اور 15 رجب شریف یہ کیا تھی, اس میں کیا تھا, تو اس مناسبت سے ہم سنتے ہیں کہ 15 رجب شریف اہل بیت کے ستارے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ مشہور ہے. آئیے ان کا جو ہم مختصر سا تعارف سنتے ہیں. آپ کا نام جعفر اور کنیت ابو عبداللہ ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی یہ بہت مشہور تھی, اس لیے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو صادق یعنی سچ بولنے والا کہا جاتا ہے. حالے دیکھا جائے تو نام ان کا جعفر تھا, اور ہم جب بھی ہم نام لیں گے تو ہماری زبان میں خود ہی جاری ہوگا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کی پیدائش جو ہے وہ 80 ہجری میں ہوئی تھی, اور آپ حسینی سید ہیں, یعنی آپ جو ہے وہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے, یعنی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ بیٹے ہیں اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ پوتے ہیں. اور مظلوم کربلا, شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں. اور دوسرا ایک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نسب شریف سے متعلق ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آپ کی جو والدہ تھی نا حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں. تو یوں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ والد کی جانب سے حسینی ہیں اور والدہ کی جانب سے صدیقی ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ 68 ایئرز اس دنیا میں تشریف فرما رہے, اور 15 رجب شریف 148 ہجری وصال فرمایا, اور آپ کا جو مزار شریف ہے وہ جنت البقیع میں ہے. اور ہم تو ویسے قادری ہیں, تو قادری سلسلے کے پیشوا میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ یہ ہمارے پیشوا ہیں. تو شجرہ اتاریہ میں شعر بھی ہے نا, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے, غضب راضی ہو قاظم اور رضا کے, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو قاظم اور رضا کے واسطے. عظمت امام جعفر مرحبا مرحبا, عظمت امام جعفر
مرحبا مرحبا,
برکت امام جعفر
مرحبا مرحبا,
صداقت امام جعفر
مرحبا مرحبا,
شرافت امام جعفر
مرحبا مرحبا,
سیادت امام جعفر
مرحبا مرحبا,
کرامت امام جعفر
مرحبا مرحبا.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں بزرگوں کے فیض سے مالا مال فرمائے, اور ہمیں تمام صحابہ و اہل بیت کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے, اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔
اہل سنت آخ میرا پہاڑ اصغر پہ حضور نجم ہے اور ناف ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عاشقان رسول، ہمارے بیان کا موضوع تھا عبادت کے حوالے سے، اور ہم نے جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے کچھ سنائے۔ دیکھیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں عابد تھے، تو وہیں جو ان کی پیروی کرنے والے جو کہ ہمارے اسلاف تھے، انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی عبادت و ریاضت اور شریعت کی پیروی میں گزاری۔ لیکن ان مہینوں کو گزارنے کے لیے جو نا اسلاف کرام جو نا ہمارے ان مہینوں کو گزارنے کے، رجب، شعبان اور رمضان، ان مہینوں کو گزارنے کے لیے جو نا وہ بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک طرف تو ہمارے اسلاف ہیں جبکہ دوسری طرف ہم ہیں، کہ ہمارا حال یہ ہے، ہم میں سے جو ایک تعداد ہے کہ جو ہر نئے طلوع ہونے والے سورج کے ساتھ ساتھ اپنے اسلاف کے طرز عمل سے، اپنے اسلاف کے طریقے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یوں ان تینوں مہینوں کے آنے اور جانے سے انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، بلکہ بعض تو آپ کو ایسے ملیں گے کہ رمضان میں، چونکہ وہ ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے چیزوں کو بھاؤ پڑھا دیا جاتا ہے نا، تو بعض آپ کو رجب شریف سے جو نا وہ اسی تیاری میں مصروف ملیں گے، کھجور والے نے جو نا کھجوریں جمع کرنی ہے، شربت والے نے شربت جمع کرنا ہے، فروٹ والے نے جو نا چونکہ اس کا بس نہیں چلتا کہ فروٹ کو جمع کر لے کہ بس اس کو میں کہیں رکھ دوں اور پھر میں مہنگا بیچوں، چونکہ اس کو پتا ہے فروٹ خراب ہو جائے گا، تو اس لیے اس نے ساری اس نے پلاننگ کر لینی ہے کہ کس طرح جو ہے نا مجھے فروٹ کہاں سے اٹھانا ہے، کہاں سے سستا اٹھانا ہے، جو دو پیسے سستا ملے اور میں جو نا دو روپے مہنگا بیچوں، تو بس یہ ہم نے کام کرنے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ جو ہے نا وہ عبادت کرنے کے مہینے، ٹھیک ہے اس میں حلال روزی کمانا بالکل جائز ہے، کہ جس طرح حلال روزی جو ہے وہ دیگر مہینوں میں جائز تھی کسب حلال، تو اس طرح جو ہے نا وہ ان مہینوں میں بھی جائز ہے۔ آپ بالکل کسب حلال کریں، اپنی روزی کمائیں، مگر غریبوں کے ساتھ یہ نہ کریں، ان کو مہنگا نہ بیچیں۔ دیکھیں آپ جو ہے نا وہ سستا بیچیں، اپنی روزی کمائیں، برکت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ برکت دے گا، بس آپ حلال کمائیں اور سستا بیچیں، آپ رحم کریں، آپ پر رحم کیا جائے گا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ مہینے عبادت کرنے کے مہینے، اور یہ مہینے جو ہے وہ کثرت کے ساتھ نفل نماز پڑھنے والے مہینے، رجب، شعبان اور رمضان، اور رجب اور شعبان جو ہے نا وہ نفل روزوں کی جو ہے نا وہ برکتیں حاصل کرنے کے مہینے۔ رمضان کے تو روزے ویسے ہی فرض ہیں، وہ تو ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں ہر حال میں، الا جن کو شریعت نے اجازت دی چھوڑنے کی، چونکہ جہاں شریعت جو ہے نا وہ فرض فرما دی کوئی چیز، تو وہاں اگر کوئی معذور ہوتا ہے تو اس کے لیے رعایت بھی عطا فرماتی ہے، چونکہ دین اسلام جو ہے نا یہ دین محمدی جو ہے وہ دین عیسیٰ اور دین موسیٰ کے درمیان ہے، تو یہ دین بڑا آسان ہے اور اس میں رعایت بھی ہیں۔ تو یہ عاشقان رسول، اللہ کریم، ابھی ہم نے سنا کہ رجب و شعبان اور رمضان کے حوالے سے اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ان تینوں مہینوں میں خوب سے خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے چند بزرگوں کے واقعات ہم سنتے ہیں، ان کے معمولات اس حوالے سے، تاکہ ہمارا جو نا عبادت کا جو نا وہ ذوق و شوق بڑھے ہمارے اندر، چونکہ جب بھی ہم اپنے اسلاف کے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے، اولیاء کرام کے واقعات سنتے ہیں نا، تو ہمارا جو نا وہ عبادت کا ذوق بڑھتا ہے، عبادت کا شوق بڑھتا ہے۔ دیکھیے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم عبادت کے حوالے سے سنیں گے تو یہاں جو نا ہمارے دل میں کیا آئے گا، یہ تو تھے اللہ کے نبی، یہ تو تھے ہی معصوم، تو ان کا تو ذر، ان کی تو شان ہی اعلیٰ ہے، تو اس لیے پھر ہم واقعہ سنتے ہیں صحابہ کرام کے. اس کے بعد کہ دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے جو نا عبادت میں زندگی گزاری, تو اب کیا خیال آتا ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھائی دی, تو یہ ان کے لیے عبادت کرنا آسان تھا. تو واقعی آسان تھا, اس کا تو انکار نہیں ہے کہ عام شخص جو ہے نا وہ ایک یہ ہے کہ ایک صحابی کا مٹھی بھر جو دینا اور عام شخص کا جو ہے نا سمجھو جو کا پہاڑ دے دینا صدقہ کرنا, دونوں برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی. تو جہاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی اور انہوں نے مصائب و عالم پر صبر بھی کیا ہے. تو خیر اگر ہم صحابہ کرام کے واقعات سنتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی, تو انہوں نے صحبت اٹھائی تو ظاہر ان کے معاملات یہ سے. تو اس لیے پھر ہم سنتے ہیں صحابہ کرام کے علاوہ دیگر جو اسلاف تھے نا, دیگر جو نیک لوگ تھے, ان کے واقعات سنتے ہیں کہ انہوں نے تو بظاہر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نہیں اٹھائی, انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی صحبت نہیں اٹھائی, مگر معمولات اگر ہم ان کے دیکھیں, ان کا بھی اگر عبادت کا ذوق دیکھیں, عبادت کا شوق دیکھیں, تو وہی نتیجہ نکلے گا کہ انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملا تھا. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے اولیاء کرام کے واقعات پڑھیں کہ یہ کس طرح دین اسلام پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے تھے. تو حضرت عبدالعزیز بن ابو رواد رحمت اللہ تعالی کے متعلق آتا ہے کہ جب رات ہوتی تو اپنے بستر کے قریب تشریف لاتے, اس پر ہاتھ پھیرتے, پھر فرماتے اے بستر بے شک تو بہت نرم اور عمدہ ہے, لیکن اللہ کی قسم جنت میں تجھ سے بھی زیادہ نرم و ملائم بچھونے ہوں گے. یہ کہہ کر کھڑے ہوتے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتے. اسی طرح حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے متعلق ملتا ہے کہ آپ نے 50 سال بستر پر کمر نہیں لگائی, ساری رات عبادت کرتی, پھر فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے مصلی پر لیٹ جاتی, جب فجر کا وقت ہوتا تو اٹھ جاتی اور اپنے آپ سے مخاطب کر کے کہتی رابعہ کب تک سوتی رہو گی, ہو سکتا ہے یہ تمہارا آخری دن ہو, آج عبادت کر لو, قبر میں آرام سے سوتی رہنا. یہ کہہ کر عبادت میں مصروف ہوتی اور سارا دن عبادت میں گزار دیتی. پھر جب رات ہوتی تو خود سے کہتی رابعہ ہو سکتا ہے یہ تیری آخری رات ہو, آج عبادت کر لو, قبر میں آرام سے سوتی رہنا. یہ کہہ کر ساری رات عبادت میں گزار دیتی. تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت, سنا آپ نے کہ یہ ہے سیلف موٹیویشن, یعنی اپنے آپ کو خود ہی جو ہے وہ کسی کام پر ابھارنا. تو یہاں کہ یہ اپنے آپ کو خود ہی نیکیوں پر ابھارنا, نیک کاموں کی طرف جو ہے نا وہ رغبت دلاتے رہنا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو نا یہ انداز اپنا لیں. تو لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو نا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عبادت کے فضائل پڑھیں, عبادت کے فضائل سنیں, کہ اس سے بھی جو ہے وہ عبادت کا ذوق ملتا ہے, عبادت کا شوق ملتا ہے, عبادت کا جذبہ ملتا ہے. امام اہل سنت سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام کمالات کی اصل عبادت ہے اور انسان کی اصل عزت بارگاہ الہی میں سر جھکانے ہی میں ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز سلیمان, جسے عزت کی چاہ ہو یعنی خواہش ہو تو عزت تو سب اللہ کے ہاتھ ہے. تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان یرید العزہ فلیتعزز بطاعت اللہ, کہ جو عزت چاہے اس کو اللہ کریم کی اطاعت میں طلب کرے, یعنی عزت خدا کی بندگی سے حاصل ہوتی ہے. تو اے عاشقان رسول غور کیجئے کہ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ عزت جو ہے وہ منصب اور عہدے سے نہیں، بلکہ حقیقی عزت رب تبارک و تعالی کی عبادت اور بندگی سے ملتی ہے۔ اور آج اگر ہم بزرگان دین، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کا نام بھی ہم عزت سے لیتے ہیں، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان کے بڑے بڑے بزنس مین تھے؟ کیا اہل بیت کرام جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے منصب اور عہدوں پر فائز تھے؟ کیا بزرگان دین جو ہے وہ دنیا کے کام کاج کی وجہ سے جو نا وہ نامور ہوئے، ان کا نام کیا دنیا بھی کام کاج کی وجہ سے روشن ہوا؟ نہیں، بلکہ وجہ یہی ہے کہ ان کی زندگیاں اللہ تعالی کی عبادت میں گزری، اور عبادت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عزتوں سے ایسا نوازا کہ سینکڑوں سال گزر گئے، مگر آج بھی ہم جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تو خیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، بھلائی کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ہماری زبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ یا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہی نکلتا ہے۔ تو واقعی کہ آج بھی جو ان کے کردار پر عمل کرتا ہے تو اللہ کریم اسے بھی دونوں جہاں کی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ تو عاشقان رسول، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہماری جو پیدائش ہے نا، ہمارا جو پیدا ہونے کا مقصد، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یعنی واقعی زندگی بندگی و عبادت کے بغیر شرمندگی ہی ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہی ہے، کہ ہم جو وہ اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم یہاں جو ہے نا وہ بزنس میں غرق ہو جائیں، ہماری تخلیق اس لیے نہیں ہوئی، ہماری پیدائش اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم دنیا کا مال و دولت جمع کرنے میں لگ جائیں اور بقیہ سب ہم بھول جائیں۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ دنیا داری میں مگن ہو جائیں، بلکہ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہی ہے۔
مولا عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، مولا کرم
ہمارا جو نا دنیا میں آنے کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ عبادت ایک امانت ہے، اور اہل کرم کا دستور ہے کہ جب امانت ادا کی جائے تو وہ کرم فرماتے ہیں، لہذا اگر ہم عبادت کریں تو اللہ کریم کی بے شمار کرم نوازیاں نصیب ہوں گی۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں خوب سے خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عاشقان رسول، یہ جو بزرگان دین کے واقعات ہیں، یہ ہمارے لیے جو نا وہ قابل عمل نمونہ ہے۔ البتہ ان کا اس طرح دن اور رات ہر وقت عبادت میں مصروف رہنا اور لوگوں سے بالکل پرے رہنا، خود کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ عبادت کے لوف کر دینا، یہ واقعی انہی کا خاصہ تھا۔ ہم خالی اتنا ہی کر لینا کہ تمام فرائض اور تمام واجبات کی پابندی کے ساتھ جو ہے نا ہم ان کی ہم پابندی کر لیتے ہیں کہ نماز ہم پر فرض ہے, پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض ہے, یہ ہم پڑھنے والے بن جائیں, رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں, یہ ہم رکھنے والے بن جائیں, اور جو دیگر جو واجبات ہیں ان پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے, ہم ان واجبات پر عمل کرنے والے بن جائیں, اور سنن مؤکدہ, سنن مؤکدہ یعنی سنت مؤکدہ کہ جس کا ترک, جس کا چھوڑنا اساعت, یعنی ایک بار کسی نے اگر چھوڑا تو یہ اساعت کیا یعنی برا کیا, اور پھر اسی کی عادت بنا لینا یہ پھر گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے. تو لہذا جو سنت مؤکدہ ہے ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں, اور اس کے علاوہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال شامل کر لیں جو نفل عبادت پر مشتمل ہوں, جیسے تہجد ہے, اشراق چاشتے, نماز اوابین ہے, ہر پیر شریف کا روزہ ہے, 313 مرتبہ درود پاک ہے, روزانہ رات سورہ ملک کی تلاوت کرنا ہے. ہم کم از کم جو ان اعمال کے جو نا وہ یہ جو عمل کرنے والے یہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں, اور ہم جو بھی عمل کریں وہ ایسا کریں کہ جس میں ہمیشگی ہو, ہمیں اس پر استقامت, ہم جو بھی عمل شروع کریں ایسا ہو کہ بس ہم کریں تو بس اب یہ جو نا موت ہی اس کا سبب بنے چھوٹنے کا. مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا تھا, تو فرمایا وہ نیک کام جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے. یعنی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نیکی کرنا اور اس نیکی کو مسلسل کرتے جانا یہ پسند تھا, نہ کہ نیکی شروع کر کے پھر چھوڑ دینا, یا بڑے صلوات و سلام کو پسند نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا, اے عبداللہ فلاں شخص جیسے مت ہو جانا, وہ رات عبادت کیا کرتا تھا پھر چھوڑ گیا. تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری نصیحت ہے کہ اسے ہم بھی قبول کریں, اور جو بھی نیکی کریں استقامت کے ساتھ کریں, مسلسل کرتے چلے جائیں. اور اس کا جو بہترین طریقہ ہے نا وہ یہ کہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں نیک اعمال کا جو تحفہ دیا ہے کہ جس میں فرائض کے ساتھ ساتھ فرائض تو ادا کرنے ہی, میں ابھی بات کروں نفل کی, تو اس میں جو نا وہ نفل عبادات جو نا وہ ان کے حوالے سے ہے, جیسے تہجد, اشراق چاش, اوابین, 313 درود پاک, پھر یہ کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنا, مزید یہ کہ روزانہ جو ہے نا وہ کنز الایمان سے 3 آیات تفسیر کے ساتھ پڑھنا, ترجمہ و تفسیر, یا یہ کہ سورۃ الجنان سے جو ہے نا 2 صفحات جو ہے وہ پڑھنا, پھر یہ کہ مزید کسی دینی کتب کا مطالعہ کرنا, جو بھی مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے ان کا, ان میں سے 4 صفحات یا 12 منٹ مطالعہ کرنا, تو یہ سارے نوافل میں آئیں گے. اگر ہم ان نیک اعمال پر اگر عمل کرنے والے بن جائیں گے, یعنی روزانہ ہم نیک اعمال کا جائزہ لیں گے نا, نیک اعمال کا جائزہ کیا ہے, اس میں ایک سوال یہ بھی نہیں کہ آج آپ نے نیک عمل کا جائزہ لیا, یعنی یہ کہ اس سے مراد کیا ہے جائزہ, جائزہ ہے کہ ہماری تنظیم اصطلاح, ورنہ دیکھا جائے تو جائزہ کیا ہے کہ اپنے اعمال میں غور و فکر کرنا, یعنی آج آپ نے کیا پایا کیا کھویا, اپنا اکاؤنٹ کرنا, اپنا حساب کتاب کرنا کہ کیا آج آپ نے وہ کام تو نہیں کیے کہ جن کا شریعت نے منع فرمایا تھا اور وہ کام آپ نے کر لیے, خدا نہ خواستہ جسے غیبت, جھوٹ, تو یہ بھی نیک عمل میں, کہ غیبت سے بچنا یہ بھی نیکی ہے, جھوٹ سے بچنا یہ بھی نیکی ہے, چونکہ جھوٹ بولنا گناہ ہے نا اور غیبت کرنا بھی گناہ ہے. تو لہذا آپ نے روزانہ نیک عمل کا جائزہ لینا ہے, اور بالخصوص رجب, شعبان اور رمضان, یہ تینوں مہینے آپ نے نیک عمل کے مطابق گزارنے. یہ کہ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تو ان اجتماعات میں شرکت کیجئے, پھر یہ کہ ہفتے والے دن شب اتوار, ہفتہ اور اتوار کے درمیانی رات جو ہے وہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو اس میں شرکت کیجئے, پھر یہ کہ دعوت اسلامی کے جو ہے وہ قافلے سفر کرتے ہیں. اب چونکہ جب آپ گھروں سے نکلیں گے نا اپنے, جب مسجد میں رہیں گے تو مسجد میں جب رہیں گے اللہ کے گھر میں رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم وہاں جو ہے وہ نیکیاں کرنا ایک آسان ہو جائے گا آپ کے لیے, نیک عمل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا, اور نیک کام کی معلومات حاصل کرنا یہ بھی آسان ہو جائے گا. جب آپ مسجد میں رہیں گے تو چونکہ نیک کام کی معلومات ہوتی ہے کیا نیکی ہے اور کیا بدی ہے، کیا کام کرنا ثواب ہے اور کیا کام کرنا گناہ ہے، یہ بھی تو پتا ہونا ضروری ہے نا. نماز کس طرح پڑھیں یہ بھی ہمیں پتا ہونا ضروری ہے. یہ تو سب کو پتا ہے کہ نماز میں کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، نماز میں یوں ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، یہ تو سب کو پتا ہے. مگر بعض چیزیں نماز کی ایسی ہیں کہ اگر بندہ وہ کر لے تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے. تکبیر تحریمہ درست نہ ہو جیسا اللہ اکبر اگر کسی نے یہی غلط کہہ دیا تو بھی نماز نہیں ہوگی، نماز ابتدائی نہیں ہوگی. وضو اگر درست نہیں ہوا تو بھی نماز نہیں ہوگی، غسل اگر درست نہیں ہوا تو بھی نماز نہیں ہوگی. تو بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو جب ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے، مسجد میں رہیں گے، یعنی قافلے میں سفر کریں گے، تو انشاءاللہ الکریم یہ چیزیں سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. تو یہ تو ایک ہے دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ 12 ماہ کے بھی قافلے سفر کرتے ہیں، 6 ماہ کے بھی کرتے ہیں، 92 دن کے بھی کرتے ہیں، 1 ماہ کے بھی کرتے ہیں، اور جو ہے وہ 3 دن کے بھی قافلے سفر کرتے ہیں. تو جس سے جتنا بن پڑے وہ قافلوں میں سفر کرے. اب ایک ہی کسی کی مجبوری ہے، قافلوں میں سفر نہیں کر سکتا، تو دعوت اسلامی نے اس کو بھی محروم نہیں کیا. نماز سیکھنی ہے نا، تو دعوت اسلامی نے اس کے لیے انتظام کر دیا ہے فیضان نماز کورس. فیضان نماز کورس آپ کر لیں، اور یہ جو نا وہ ہر مہینے کی 1ویں، 11ویں اور 21ویں تاریخ جو نا یہ کورس ہوتا ہے. تو ہر ایک کو چاہیے کہ یہ نماز کورس کر لے. کہ بعض اوقات جو نا بندے کو پتا نہیں چلتا کہ چونکہ بندہ آئینہ دیکھتا نا تب پتہ چلتا ہے کہ چہرے پہ کیا داغ ہیں، دانت ہمارے پیلے ہیں یا کیسے ہیں، یہ جب آئینہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. تو جب آپ کسی کو نماز چیک کریں گے نا، جب آپ فیضان نماز کورس کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میری نماز درست ہے یا نہیں. میں نے جو بچپن میں نماز سیکھی تھی وہ اس وقت میں نے درست سیکھی تھی، صحیح طریقے سے سیکھی تھی، وہ میں بھول کیسے گیا؟ چونکہ بعض کا ہوتا ہے بندہ کئی چیزیں بچپن میں سیکھتا ہے وہ درست سیکھتا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے عمر کا ایک حصہ گزرتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، تو جہاں دیگر چیزیں بھولتا ہے تو وہاں یہ بھی چیز بھول جاتا ہے. لہٰذا جب آپ نماز کورس کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو پتا چلے گا. دوسرا یہ کہ اگر کوئی فزیکلی نہیں آ سکتا تو آن لائن کورس شروع کر لے. آن لائن کی بھی ترکیب، آن لائن میں یہ کہ آپ کی مرضی کے مطابق جو آپ وقت چاہیں گے آپ اس وقت کے مطابق جو ہے وہ فیضان نماز کورس کر سکتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے.
آمین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی